پاکیزہ بدن سر سجدے میں یہ کس کی ولادت ہے دیکھو کیسی ہے سیرت پاک تیرے مرکز ہے عقیدت کا دیکھو
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنی امت پر حقوق ہیں ان کا بیان جاری تھا. آج ایک اور حق کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اور آپ کی اتباع کرنا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اتباع کریں، انہیں فالو کریں. اور پھر بطور خاص ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ساتھ ہم سب امتی اپنی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو خود محبت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے محبوب ہیں ان کی اطاعت و اتباع کی جائے. کیونکہ محبت اطاعت یعنی بات ماننے کا تقاضا کرتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بڑے خوبصورت دو اشعار ارشاد فرمائے. آپ فرماتے ہیں، تعصی الہ و انت تظہر حبہ، ھذا محال فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن یحب مطیع. فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اے بندے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے. یہ بات عقل کے اعتبار سے بڑی عجیب و غریب اور ناممکن ہے. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو خدا کی اطاعت کرتا، تو خدا کی بات مانتا، کیونکہ محبت کرنے والا تو اپنے محب کا فرما بردار ہوتا ہے. بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی ہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ تو ایک قسم کی محال چیز ہے، کیونکہ محبت کا اصول یہ ہے کہ سچی محبت ہو تو محبوب کی بات مانی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. یہی معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ہمیں محبت ہے، آپ ہمارے محبوب ہیں، تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی کہ محبوب کی بات نہ مانی جائے، ان کے کہنے پر عمل نہ کیا جائے. ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے کہ محبت بھی ہو اور بات بھی نہ مانی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے حوالے سے دو پہلو ہیں. ایک تو اعتقاد کے اعتبار سے ہے کہ آپ کی اطاعت کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور دوسرا جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے. دونوں اعتبار سے جو قرآن و حدیث کے دلائل اور نصوص ہیں وہ بڑی واضح ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کے تشریف لانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بحکم خدا اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے. تو رسول کی تشریف آوری کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم نے انہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، آپ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لے اور دل کے اندر کسی قسم کی کجی، کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ یعنی صرف ظاہر کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہ مانا جائے بلکہ ظاہر کے ساتھ دل و جان سے اس کو تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فرمایا تو اے حبیب تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لے، پھر اپنے دلوں میں تمہارے فیصلے کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں، تمہارے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور دل و جان سے تسلیم کر لیں، جو آپ حکم فرمائیں ان کے باہمی معاملے کے اندر جو آپ نے فیصلہ کر دیا اسے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ فرض ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے، ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کیا جائے، دل و جان سے اسے تسلیم کیا جائے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے بارے میں اس قدر صراحت و وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ تیسری آیت مبارکہ ارشاد ہوتا ہے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ فرمایا کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار ان کے معاملے میں باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے۔ جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر اختیار بندے کا ختم ہو جاتا ہے، جب اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر اختیار ختم، اب اسی فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا، اسی فیصلے کو ماننا ہوگا۔ اسی طرح مشہور آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی بات ماننا خدا کی بات ماننا، رسول کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت کرنا ہے، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے تو بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ رسول کی اطاعت میں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، جو فوز عظیم ہے، جو عظیم کامیابی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ میں نے چند ایک آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کا تو بنیادی مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف بلایا جائے، اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بیسیوں سے زیادہ جگہ پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا بیان ہے۔ احادیث طیبہ وہ بھی بڑی واضح ہیں اس معاملے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا، فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ امت دعوت، ہر کوئی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک اس نے انکار کیا۔ اب یہ نافرمانی اگر ایمان کے اعتبار سے ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم، اور اگر یہ صرف عمل کے اعتبار سے ہے تو پھر جہنم میں داخلے کا استحقاق ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے پیچھے نہ ہو جائیں، یعنی میرا لایا ہوا دین مقدم ہو، اس پر عمل مقدم ہو اور اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیا جائے، تو تب تک بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر ایمان کے اعتبار سے ہے تو پھر تو حقیقتاً مومن، اور اگر عمل کے اعتبار سے ہے تو پھر بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث کے اندر، ایک اور حدیث مبارک کے اندر کمال ایمان کی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی گئی، ارشاد فرمایا لَن يستقبل مؤمن ایمانه حتى يكون هواه تبع لما جئتكم به، فرمایا کہ مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ، جو شریعت، جو احکام، جو ہدایات آپ نے پیش فرمائی ہیں، خواہشات کو ان کے پیچھے کرنا ہے، خواہشات کو ان کے پیچھے کرنا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا ایک مرکزی تقاضا ہے، یہ آپ کے ساتھ محبت کا ایک مرکزی تقاضا ہے کہ ہماری خواہشات ہم پر غالب نہ ہوں، خواہشات مغلوب ہو جائیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اس پر غالب ہو جائیں، آپ کی فرما برداری اس پر غالب ہو جائے، آپ کی اطاعت و اتباع اس پر غالب ہو جائے، آپ کے طریقے پر چلنا اس پر غالب ہو جائے، آپ نے نماز کا فرمایا تو نماز ہماری نیند پر غالب ہو، نماز ہماری خواہشات پہ غالب ہو، نماز ہمارے مرضی اور ہمارے طرز عمل کے اوپر غالب ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ساتھ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی اگر خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو وہ دعویٰ بھی تب سچا ہوگا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں خدا کی محبت پوشیدہ ہے۔ اب یہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے احکام یہ صحابہ کرام سلف صالحین کے سامنے تھے، اور ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کا کیسا جذبہ تھا، ان کے حالات و واقعات، ان کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ اطاعت اسے کہا جاتا ہے، اتباع کا یہ انداز ہے کہ وہ احکام کے جن میں اطاعت و اتباع کا حکم ہے ان میں تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن اس سے ہٹ کر وہ معاملات کہ جہاں پر اطاعت و اتباع مطلوب نہیں، جہاں پیروی مطلوب نہیں بطور خاص، وہ ان میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف نماز کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے اوپر قبلہ تبدیل کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو جہاں نماز پڑھ رہے تھے، جو مسجد قبلتین ہے جہاں نماز آپ ادا فرما رہے تھے، وہاں پر تو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے دوران نماز اپنا چہرہ مبارکہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اب اس حدیث مبارک میں جو پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا چہرہ انور خانہ کعبہ کی طرف پھیرا تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کوئی دریافت نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا، بلکہ عین حالت نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سرکار نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، سب کے سب صحابہ کرام نے اپنے چہرے پھیر لیے۔ یہ تھا کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتا ہوا دیکھیں گے اسے آپ کی اطاعت و اتباع کے طور پہ اس کو فالو کریں گے۔ اور اسی طرح جب یہ خبر دوسری جگہ مسجد قبا میں پہنچی، یہاں پر مسجد قبلتین کے اندر تو تبدیلی ہو چکی تھی لیکن مسجد قبا والوں کو پتہ نہیں چلا تھا، وہاں پر کسی نے جا کے ان سے کہا کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا ہے اور اس میں حکم فرمایا گیا کہ نماز میں خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا جائے، لہذا تم اپنے چہرے اسی جانب کر لو۔ جب اہل قبا کو صرف اطلاع ملی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ حکم نازل ہو گیا ہے، انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑا اور فوراً اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی حکم کا ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ سرکار کا حکم ہے، اسی وقت اس کی اتباع کیا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ اور صحابہ کرام کی اطاعت کے اوپر جو زبردست انداز میں دلالت کرتا ہے، وہ شروع اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، پینے کی اجازت تھی، اس لیے بہت سارے افراد شراب پیا کرتے تھے مسلمان ہونے کے باوجود، کہ جب اس کی حرمت کا، اس کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تو ممانعت نہیں ہے، لہذا پیا کرتے تھے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور پانسے یہ سب شیطانی کام ہیں، تو تم ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اعلان کرنے کا حکم دیا۔ وہ صحابی گلیوں میں نکلے اور اعلان کرتے گئے کہ لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس کی ندا کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اب منظر یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے تھے، بعض وہ تھے کہ جن کے جام، جن کے گلاس شراب سے بھرے ہوئے تھے، لیکن جس جس صحابی تک یہ آواز پہنچتی گئی کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اس نے اپنے گھر کے بھرے ہوئے مٹکے شراب کے توڑ دیے، جس کے گلاس میں تھی اس نے گلاس گرا دیا، جس نے اپنے جام کو اٹھایا تھا تاکہ ایک گھونٹ پی لے اس نے وہی سے واپس رکھ دیا، اور شراب کا ایک گھونٹ اس کے بعد کسی صحابی نے نہ پیا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلان کروا دیا، تو اب صحابہ کرام نے شراب ساری کی ساری پانی کی طرح بہا دی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہا دی۔ یہ جذبہ اطاعت تھا کہ کہاں کوئی سوچ نہیں آئی کہ جو پڑی ہوئی ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، جو تھوڑی سی باقی ہے اس کو پی لیتے ہیں، چلیں یہ جو گلاس بھرا ہوا ہے اسی کو پی لیتے ہیں، نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا فوراً سرے تسلیم خم، اور اسی وقت حکم مانتے ہوئے شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ تھا اطاعت کا جذبہ۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ صحابہ کرام میں ایسا تھا کہ بہت مرتبہ صرف نبی پاک علیہ السلام کو ایک کام کرتا ہوا دیکھتے تو کرنا شروع کر دیتے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نہیں تھے کہ کرو، صحابہ کرام صرف یہ دیکھتے کہ آقا کریم علیہ السلام کر رہے ہیں، صحابہ کرنا شروع کر دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال رکھنا شروع کی ہے. صوم وصال یہ ہے کہ روزہ رکھا, افطاری کیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دیا, یعنی افطاری نہیں کی, سحری نہیں کی اور اگلا روزہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد افطاری نہیں کی, سحری نہیں کی اور پھر اگلا روزہ شروع کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح متواتر روزے رکھنا شروع کیے کہ جس میں نہ افطاری اور نہ سحری. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ کئی صحابہ کی حالت غیر ہے, نقاہت, کمزوری, جیسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا اور چہرے کے اوپر فاقے کے آثار نظر آ رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی, یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو صوم وصال یعنی متواتر روزے رکھتے دیکھا تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صوم وصال نہ رکھو. ایوکم مثلی, تم میں میرے جیسا ہے کون؟ میں تو اپنے رب کے حضور رات گزارتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے, لہذا تم صوم وصال نہ رکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو منع کر دیا. صحابہ کرام رک گئے اس کے بعد. لیکن جو بات بیان کرنے کی ہے, جو قابل توجہ بات ہے, وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ جس طرح میں مسلسل بغیر افطاری اور سحری کے روزے رکھ رہا ہوں تم بھی رکھنا شروع کر دو. صحابہ کرام نے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اس طرح روزے رکھ رہے ہیں, صحابہ کرام نے رکھنا شروع کر دیا. یہ اطاعت کا وہ مرتبہ ہے, یہ اطاعت کا وہ ایک پیشن اور جذبہ ہے کہ صرف عمل کرتے دیکھا تو عمل کرنا شروع کر دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ ایک والہانہ لگاؤ صحابہ کرام نے ظاہر کیا. جب غزوہ بدر کا موقع تھا, خبر ملی کہ کفار کا ایک قافلہ جو ہے وہ گزر رہا ہے, اور وہ گزر گیا اور اس کے بعد پتا چلا کہ ایک لشکر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا, انصار بھی تھے, مہاجر بھی تھے, ان کو جمع کیا کہ اب ایک لشکر حملہ آور ہونے آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے, ان کے مقابلے کے لیے کیا کرنا ہے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ خوش ہو جائیں, اللہ کی قسم ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے اور جا کے لڑو, ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے. بنی اسرائیل نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم, انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, تم اور تمہارا رب جا کے لڑے, ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے. حضرت مقداد نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, بلکہ اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے, ہم لڑائی میں آپ کے سامنے, آپ کے دائیں, آپ کے بائیں, آپ کے پیچھے ہوں گے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرما دے. ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, بائیں بھی لڑیں گے, آگے بھی لڑیں گے, پیچھے بھی لڑیں گے, آپ پہ اپنی جانیں نچھاور کریں گے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصرت عطا فرما دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مشکل ہے, یہ تو بڑا, یہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا. نہیں, اپنی قربانی کا, اپنے جان نثاری کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ دیا, یا رسول اللہ جیسے جیسے فرمائیں گے ویسے ہم کرنے کو تیار ہیں. یہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مزید مشورہ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہنا چاہا, یہی کہنا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں, آپ حکم فرمائے کیا کرنا ہے. ابھی کچھ کہنا چاہا تو نبی پاک علیہ السلام نے اعراض فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کچھ کہنا چاہا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو بھی اگنور کیا. پھر انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, عرض کی, یا رسول اللہ, کیا آپ ہم انصار لوگوں کی رائے چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ صدیق اکبر, عمر فاروق دونوں مہاجر تھے, مکے سے آئے تھے. تو کیا آپ ہم انصار کی رائے چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں ہماری سواریاں سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے ہم اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اپنی اونٹنیوں کے سینے برق الغماد پہاڑ سے جا ٹکرائیں تو ہم ضرور اسی طرح کر کے رہیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، جیسے کہیں گے ویسے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ خوش ہوئے۔ یہ ان صحابہ کرام کا جذبہ تھا، ان کا آگے سے جان نثاری کا ان کا ولولہ تھا جو انہوں نے ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں، سمندروں میں جانے کا کہیں گے ہم سمندروں میں کود جائیں گے، پہاڑوں سے ٹکرانے کا کہیں گے ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ پھر بہت سارے وہ صحابہ کرام کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایک بات ارشاد فرما دی، انہوں نے اس بات کو ایسے مضبوطی سے تھاما کہ پوری زندگی اس پر عمل پیرا رہے۔ چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مال مانگا، آپ نے عطا فرما دیا، میں نے پھر مانگا، سرکار نے پھر عطا فرما دیا، میں نے پھر مانگا، نبی پاک علیہ السلام نے پھر عطا فرما دیا۔ تین مرتبہ انہوں نے مانگا اور تینوں مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا۔ لیکن ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے حکیم، یہ مال سرسبز اور بڑا میٹھا لگتا ہے، جو اس مال کو اپنے نفس کی بے رغبتی سے لیتا ہے تو اس میں اسے برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے دل کی لالچ سے لیتا ہے تو اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ دل غنی ہے مستغنی ہے تو مال میں برکت، اور دل کی لالچ ہے تو مال میں برکت نہیں ہوتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو کھائے اور سیر نہ ہو، یعنی جو لالچ سے لے گا تو وہ کھاتا بھی رہے گا تو سیر نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کروں گا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ کیونکہ سرکار نے سمجھایا تھا نا کہ مال تو بڑا سرسب لگتا ہے، بڑا میٹھا لگتا ہے، لیکن جو بے رغبتی سے لے برکت ہے، جو لالچ سے لے برکت نہیں ہوتی۔ تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ ایسا اثر ہوا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد اب دوبارہ کبھی کسی سے مال نہیں مانگوں گا، کسی سے قبول نہیں کروں گا حتیٰ کہ دنیا سے چلا جاؤں۔ اور پھر کیا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت حکیم بن حزام کو مال دینے کے لیے بلایا کہ اے حکیم آؤ، میں تمہیں کچھ مال دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حکیم بن حزام نے مال لینے سے انکار کر دیا، سرکار سے عرض کیا تھا نا کہ میں دوبارہ کسی سے مال نہیں قبول کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کر دے رہے ہیں، لیکن حضرت حکیم نے عرض کیا کہ میں مال نہیں لوں گا۔ زمانہ گزر گیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دینے کے لیے بلایا تو حضرت حکیم بن حزام نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے گروہ مسلمین، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس مال غنیمت میں سے حضرت حکیم کو ان کا حق پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن کبھی کسی سے مال قبول نہیں کیا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات سمجھائی تھی وہ دل و دماغ کے اندر اتری ہوئی تھی۔ یہ ان کا اطاعت کا جذبہ۔ ایک اور صحابی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی کہ کیونکہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ڈالے؟ کہ یہ جو سونے کی انگوٹھی ہے مرد کے لیے یہ ایسے ہے جیسے آگ کا انگارہ اس نے پہنا ہوا. یہ فرما کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. جب سرکار تشریف لے گئے تو جس صحابی نے وہ انگوٹھی پہنی تھی اور جن کے ہاتھ سے نبی پاک علیہ السلام نے نکال کے پھینکی تھی, لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو, اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو, اگر نہیں بھی پہننی تو اس کو بیچ کر اس کا فائدہ اٹھاؤ, کہ اس کو بیچ دو اور اس کی کوئی بھی جو ہے وہ عورتوں والی جو ہے وہ سٹائل بنا کے تو وہ استعمال کر لیں گی, لیکن تم تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس صحابی نے جواب دیا, اللہ کی قسم میں وہ شے کبھی نہیں لوں گا جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دیا ہے. جس چیز کو سرکار نے پھینک دیا ہے میں اسے دوبارہ کبھی نہیں لوں گا. حالانکہ انگوٹھی اٹھانا جائز تھا, ان کی ذاتی انگوٹھی تھی, ان کی ملک کی انگوٹھی تھی, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا اور سرکار نے پھینک دیا تھا, انہوں نے وہ سونے کی انگوٹھی اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا. صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ان معاملات کے اندر پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن معاملات کے اندر پیروی کا یوں حکم بھی نہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا گیا کہ اپنی اونٹنی ایک مکان کے ارد گرد پھرا رہے ہیں, ایک مکان کے ارد گرد اس کے چکر لگا رہے ہیں. لوگوں نے سبب پوچھا کہ بھئی آپ یہ ایک مکان کے گرد چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے نہیں پتا چکر لگا رہے ہیں. پوچھنے پہ فرما رہے مجھے نہیں پتا کیوں چکر لگا رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا اس لیے کر رہا ہوں. کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں چکر لگائے تھے, لیکن چونکہ سرکار کو لگاتے دیکھا تھا تو اس لیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر یہ کر رہا. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما, آپ ایک مرتبہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسے بوسہ دینے لگے, تو بوسہ دینے سے پہلے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ کو بوسہ نہ دیتا. یہ کہا اور پھر حجر اسود کو بوسہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو بوسہ دیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع صحابہ کرام کے لیے اصل شے تھی, آپ کو فالو کرنا یہ آپ کے لیے اصل شے تھی. اور حقیقت یہی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو پھر آپ کی اطاعت کرنا, آپ کی اتباع کرنا, آپ کے طریقے پہ چلنا, آپ کی سنت پہ عمل کرنا, یہ بندہ محب مومن محب محبت کرنے والے مومن کی زندگی کا وتیرہ بن جاتا ہے. تو بندہ مومن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے, اتباع کرے, آپ کے طریقے پر چلے, آپ کی سنتوں پر عمل کرے, ان کی معلومات حاصل کرے اور اپنی زندگی اسی رنگ کے اندر ڈھال لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی کے رمین صلی اللہ علیہ وسلم.
آکی زبدن سر سجدے میں